العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ایام آزاد 1438 ہجری کے چوتھے عشرے کی آج آخری مجلس ہے، اور یہ مجلس 30ویں کی مجلس بھی ہے. اس اعتبار سے آج بھی ماتم زیادہ ہونا چاہیے اور مصائب بھی زیادہ. تو تقریر کا وقت ذرا 5 منٹ یا 7 منٹ کم رہے گا. البتہ میرا یہ جملہ یا یہ لفظ غلط فہمی پیدا نہ کرے کہ آخری مجلس، آخری مجلس اس چوتھے عشرے کی، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ امام بارگاہ علی رضا میں مجالس کا یہ سلسلہ ماہ سفر کے آخری تاریخ تک مسلسل جاری رہے گا. کل سے چہلم کا عشرہ شروع ہوگا جسے عشرہ زینبیہ کہا جاتا، اور اس کے بعد ماہ سفر کا آخری عشرہ جس میں 2 یا 3 بہت اہم تاریخیں آتی ہیں. لیکن بہرحال ہماری گفتگو آخری گفتگو ہے، اور ہمیشہ کی طرح، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ کی طرح موضوع یا عنوان خاصی حد تک نامکمل رہ گیا. معرفت اصحاب امام کے عنوان پر کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جو ہر امام کے صحابیوں اور ساتھیوں میں تھیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ آخری امام کے حوالے سے روایتوں میں آیا. آیت اللہ العظمیٰ آغائے لطف اللہ صافی گلپائگانی، ہمارے موجودہ مراجع کے سلسلے کی ایک اہم شخصیت، جن مشہور مرجع آیت اللہ گلپائگانی کی آپ نے تقلید کی، ان کے داماد اور ایک طرح سے ان کے جانشین، جب انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ میرا یہ داماد پڑھائے گا اور مراجع میں سے، انہوں نے امام زمانہ کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک بہت تفصیلی حدیث ہے جس پر میں دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ کئی جگہ عشرے پڑھ چکا ہوں، اور جو اس تفصیلی حدیث کا خلاصہ، وہ تفصیلی حدیث میں ایک جملہ بھی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ حدیث لکھ کر ہر مومن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اچھا، اب اصل مسئلہ لکھنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیغام ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے. تو وہ کیا چیز ہے حدیث میں؟ زمانے کے امام جب ظاہر ہوں گے تو ان کا جو ساتھ دینے والا لشکر بنے گا اس میں 25 یا 28 یا 32 خصوصیات ہیں، سوائے اس حدیث کے جس میں امام خود نمبر بتا دے عدد، اس کی تو بات الگ ہے، وہ تو نمبر طے شدہ ہے، لیکن جس میں امام عدد نہ بتائیں خطبہ دیتے چلے جائیں، گنتی ہم لوگ کریں، یہ ایک ہوا، یہ دو ہوا، یہ تین، اس میں بہرحال تعداد میں اختلاف ہو جاتا. روزہ توڑنے والی نو چیزیں ہیں کہ دس چیزیں؟ کھانا پینا، یہ دو مانے جائیں گے کہ کھانا الگ اور پینا الگ. تو اب یہ 25 یا 28 یا 32، لیکن میں نے جو عشرے پڑھے اس کے اوپر بہت زیادہ پڑھے، پورے پورے عشرے میں یہ حدیث مکمل نہیں ہو پاتی. تو میں اتنا بھی سمپل یا سادہ لوح نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں کہ آج کی تقریر میں یہ حدیث شروع کر کے اس کا کوئی حق ادا کر سکوں. نہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 25 صفتیں، خاصیتیں، خصوصیات، شرائط جو زمانے کے امام کا ساتھی بننے کے لیے ضروری، انہیں 3 میں محدود کیا جا سکتا، صرف 3. بنیاد 3 ہے، پھر اسی 3 کی تشریح، جیسے عشرہ سجادیہ جو میرے عشرے سے پہلے والا عشرہ گزرا جس کا نام عشرہ سجادیہ 21 سے 30 محرم. چوتھے امام کی اکثر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی بنیاد صرف 3 چیزیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی 3 چیزوں کو بڑھاتے جاؤ تو سامنے آتی. التکبر یا الکبر والحرص والطمع، نہیں، الکبر والحرص والحسد کا 3 چیزیں، غرور، لالچ، اور جو کل کی بات چلا گئی تھی اتفاق میں، حسد. اور پھر امام نے مثال بھی دی، شیطان کو کس چیز نے کافر بنایا. شیطان ہمارا موضوع اس لیے ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہم کس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مومن کیسے کافر بنتا، اور اس کی پہلی مثال کون، سب سے پہلی شخصیت کون ہے جو مومن کامل، خالص مومن، بہترین مومن؟ شیطان. سب سے پہلی مثال کہ کون اس خرابی میں مبتلا ہوا کہ ایمان آنے کے بعد اس کا ایمان چلا گیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی آیت سب سے پہلے کس کے لیے؟ کائنات کی تاریخ میں پہلی مخلوق شیطان. مومن، خالص مومن، کامل مومن. یہ کامل مومن، کامل مومن میں نے 2 بار کیوں کہا؟ اس لیے کہ مومن کی 2 قسمیں ہم کو بتائی گئیں، اور یہ قسمیں بھی اس نے بتائی ہیں کہ جس سے بہتر مومن کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا. عام آدمی تعریف کرے مومن کی یا کل ایمان بتائے کہ ایمان کسے کہتے، تو نہج البلاغہ میں جو مولا کا فرمان کہ مکمل ایمان جو ہے وہ تو 3 چیزوں کا نام، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. زبان اقرار کر رہی ہو، دل تصدیق کر رہا ہو، اور عمل، ہاتھ پیر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. تو اب یہ مکمل مومن، کامل مومن، میں نے کہا کہ وہ خالی شیطان، خالی عقیدہ نہیں ظاہر کر رہا ہے، عبادت گزار بھی ہے. بہت سے مومنین عقیدے میں تو بہت ہی ٹھوس اور کامل ہوتے ہیں، عمل کے مسئلے پہ آ کے ذرا کمزور پڑ جاتے ہیں. مومن بھی ہے، بے حجاب بھی ہے، مومن بھی ہے، داڑھی بھی شیو ہو رہی ہے، مومن بھی ہے، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، مومن بھی ہے، زبان پہ غیبتیں بھی جاری، مومن بھی ہے، نمازیں بھی قضا ہو رہی. شیطان کامل مومن، لیکن ربنا لا تزغ قلوبنا، اے خدا ہدایت کے بعد گمراہی نہ ملے. اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پہ ہمیں باقی رکھ. یہ ساری آیتوں کی خلاف ورزی پہلی شخصیت شیطان. امام فرماتے کیوں؟ الکبر، اس کو اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا ایروگینس لے ڈوبا. اور پھر حسد، حابیل و قابیل کا مسئلہ، وہ پہلا انسان جس نے ایمان سے چھلانگ لگائی کفر پہ، اور یہ پہلا انسان جس نے قتل کیا کسی کو، لیکن بنیاد حسد اور والحرص. یہ آپ نہیں اتفاق کریں گے، لیکن میری مجلس نہیں ہے چوتھے امام کی حدیث، اور اس کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں چھوڑ ہی دے رہا ہوں. بجائے اس کے کہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو، اور پوری حدیث کو یا تو آپ مشکوک کا قرار دے دیں اور یا پھر کسی قابل احترام شخصیت کے بارے میں آپ بدگمان ہو جائیں. وہ تیسری چیز چھوڑ دیجئے, چیز بتا دی اس کی مثال چھوڑ دیجئے, اور کہا کہ لالچ. اب یہ اصول الکفر, پورا کفر اس تین میں اسی کو بڑھاؤ گے تو اسی سے کفر نکلتا. بت پرستی کی جڑ یہی, شرک کی جڑ یہی, اللہ کے انکار کی جڑ یہی, رسول کے خلاف میدان میں آنے کی جڑ یہی, یہی تین چیزیں. کیا صاحبان ایمان میں تین چیزیں نہیں پائی جاتی؟ کیا ایسے مومن آپ کو نہیں ملیں گے جو اتنے مغرور کہ اپنے سگے بھائی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تکبر و غرور کی وجہ سے؟ کیا ایسے مومن نہیں ملیں گے جو ایک دوسرے سے حسد کرتے؟ کیا ایسے مومن نہیں ملیں گے جن کے دل میں لالچ ہی بھری ہوئی ہے کہ جتنا اللہ دیتا اور ملے؟ اور لالچ تو نہیں, حرص, لفظ حرص ہے عربی میں, یہ حرص ہے. اس کو اگر ہم اردو میں بیان کریں تو شاید لکھنؤ کی عورتوں والا جملہ ہی صحیح ہوگا, ہوکا. تمہیں کھانے کا ہوکا ہو گیا ہے, یہ ہم اکثر اپنی نانی دادیوں سے سنا کرتے تھے. خیر, تو پھر بات یہ نہیں ہے کہ کفر کیسے بنتا ہے. میں تک مثال دے رہا تھا کہ کفر کی جتنی قسمیں ہیں امام نے ان کو تین میں سمیٹ دیا. اور پھر یہ کہ اب یہ ایک سوال کہ تو ہمارے یہاں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کسی اور موقع کے لیے. اسی طرح اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے سارے گناہ وہ ایک چیز میں آ گئے, سارے گناہ. اچھا, اس انداز کی کئی حدیثیں ہمارے پاس بعد میں آئیں. حدیث کے اعتبار سے سب سے پہلی حدیث کس کی آئے گی؟ رسول اللہ کی. پھر بعد میں حدیث آئی گیارہویں امام کی حدیث کے ساری خرابیاں اللہ نے ایک گھر میں بند کر دی, اور اس کی چابی ہے جھوٹ. اب یہ جھوٹ جو بولنے کا عادی ہے وہ ایک ایک کر کے ہر خرابی میں مبتلا ہوگا. لیکن کیا یہ مباحث اور مسائل آج کی عشرے کی آخری مجلس میں بیان ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. چھٹے امام کی حدیث آئی کہ ساری خرابیاں اللہ نے گھر میں بند کر دی, اور اس کی چابی ہے شراب. اور یاد کیجئے آپ کہ امام بارگاہ علی رضا کے پرانے عشروں میں میں نے ایک چھوٹا واقعہ بہت پڑھا کہ شیطان نے پکڑ لیا ایک مومن کو, تین میں سے ایک بات میری ماننا. اس عشرے کے کئی مجالس میں شیطان کا تذکرہ ہوا, اور آج تو آغاز ہی شیطان سے ہوا کہ جو اصل موضوع ہے اس کی پہلی مثال شیطان. تو شیطان پکڑ لیا ایک مومن کو, تین میں سے ایک کام کرنا ہے, برابر پڑوسی کو قتل کر دو. گھبرا گیا, میں اور قتل؟ اچھا, اپنے والدین کو اچھی طرح سے مارو, خوب پٹائی کرو اپنے والدین کی. گھبرا گیا. فلا تقل لہما اف, جن کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں. اچھا, تو پھر یہ شراب پی لو. یہ تو بہت آسان چیز ہے ان دو کے مقابلے. لیکن کیا ہوا کہ شراب پی تو شراب پی رہا, ماں نے آ کے ٹوک دیا کہ بیٹا یہ حرام کا. شرابی کا غصہ تو مشہور ہی ہے, ہوش و حواس کہاں ہوتے ہیں اس کے. اٹھا کے ماں کو مارنا شروع کر دی. باپ بچانے آیا تو دو ہاتھ باپ کے بھی لگا دی. 32 دانت ماں کے توڑے تو دو دانت باپ کے شامل کر لیے, جو میں اس سے پہلے ایک مجلس میں پڑھ چکا. پڑوسی یہ شور شرابہ سن کے آیا, ارے باپ اور ماں پہ ہاتھ اٹھا رہے, تم ہو کون ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ تلوار نکال کے اس کی گردن بھی اڑا دی. تو اب ایک گناہ سے بچنے کے لیے بظاہر چھوٹے گناہ پہ گیا. امام نے کہا چھوٹا نہیں ہے, یہ ہر گناہ کو دعوت دینے والا ہے شراب کا گناہ. مگر میری مجالس میں اگر مگر لیکن بہت آتے ہیں, مگر اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں جن کے لیے اگر کہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں آج استعمال نہیں کروں گا. الٹی حدیثیں. کل میں نے کہا نا روح نکلنے کا جو عمل ہے اس میں ہماری جنگ ہوتی ہے ملک الموت سے, وہ روح نکالتا ہے ہم روکتے ہیں. اور ایمان بچانے کی جو جنگ ہے اس میں معاملہ الٹا ہو گئے, اس میں ہماری جنگ ہوتی ہے شیطان سے, وہ ایمان کھینچتا ہے ہم روکتے ہیں. تو الٹی حدیث کا مطلب یہ کہ کبھی بالکل الفاظ بدل جاتے ہیں. اسی طرح اب کیونکہ موضوع بن گیا ہے جو میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا, بن گیا ہے تو اس جملے کو مکمل کر لوں. اسی طرح سے روایتوں میں اس کی الٹی حدیث بھی آئی کہ اللہ نے کائنات کی ساری نعمتیں, ساری برکتیں, ساری رحمتیں, سارے فضائل, سارے خیر کے کمرے میں بند کر دیے اور اس پر ایک تالا لگا دیا. گناہ، شر، خرابیاں وہ ایک کمرے میں بند ہے، اس پہ تالا لگا. اب جس کے پاس اس کی چابی آ جائے اور وہ کھول لے تالا، چاہے جان بوجھ کر چاہے بھولے سے. بھئی اگر آپ نے کسی کمرے میں کوئی چیز بند کر دی ہے، کبھی چوہے ووہے اس طرح پکڑے جاتے ہیں کہ لاک کر دیا وہ اندر ہے اور غلطی سے کسی اور نے کھولیا، وہ نکل بھاگے گا چاہے جان بوجھ کے چاہے غلطی سے. تو شراب اور جھوٹ الٹی حدیث، تمام خیر، تمام رحمتیں، تمام برکتیں، ساری نعمتیں، سارے فضائے اللہ نے گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیے، اس پہ لاک لگا دیا. اب جس کے پاس اس لاک کی چابی آ جائے اور وہ اس کو کھول دے، اسے تمام کائنات کی رحمتیں، برکتیں، خیر سب کچھ مل جائے گا. ادھر جھوٹ اور شراب اور ایک دو چیزیں اور ہیں جو آخر میں، اصل میں تو حدیث رسول سمجھا رہا تھا، وہاں تک پہنچوں گا، لیکن جب یہ منفی پہلو آ رہا تو وہ حدیث بھی آپ کو سنائی جائے جس میں کہا ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر، ہر فضیلت یہ سب اللہ نے کمرے میں بند کر دی اور اس میں تالا لگا دیا لاک. اب اس کی چابی ڈھونڈ لو، اگر تمہیں وہ چابی مل جائے اور تم نے وہ تالا کھول لیا، چابی اسی لاک کی ہے، کھلے گا. بس سمجھ لو کہ ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گی. اب آئیے روایتوں کا ایک جملہ، اور خیر ہو، برکت ہو، رحمت ہو، نعمت ہو، فضیلت، جس گھر میں بند کیے گئے اس کی چابی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا. یہ روایت کا جملہ ہے. شہزادی کون ہے؟ اس کائنات کی ہر رحمت، ہر برکت، ہر خیر، ہر فضیلت شہزادی یہ کونین کے ذریعے سے ملا کرتی ہے. جو فاطمہ کا ہو گیا اسے کائنات کی ہر برکت مل گئی. اب یہ حدیث جب میں نے اس طرح سے پڑھی تو کسی صاحب کو اعتراض ہوا لفظ چابی پر. اچھا، اتفاق ایسا ہوا، اب یہ بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس جملے پر بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ زبردستی مجھے پہنچا گیا. آج تو میرا ارادہ ہی نہیں تھا یہ جملہ کہنے کا، آ گیا میری زبان پہ. اور وہ کیا جملہ؟ اعتراض ہوا پہلا. اچھا، وہ اعتراض تو چھوڑ دیجئے، وہ بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس ممبر سے یہ جملہ کیسے کہوں کہ کسی نے کہا مولانا آپ تو شہزادی فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی بلند کر کے دکھا رہے ہیں، ان کا جملہ تو اس سے بھی بدتمیزی کا تھا، کچھ زیادہ ہی آپ نے بڑھا دیا. لیکن ایک نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی حدیث کہاں سے پڑھ. اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ والا نقطہ جو کہ بہت لمبا تو ہے نہیں، ایک دو منٹ کا نقطہ، تو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، کوئی لمبی بات ہو تو دہراتے میں شرم آ جاتی ہے کہ لوگ اتنی دور سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے اور کہیں گے کہ ہم تو چار گھنٹے آنے جانے کے ڈرائیو کیے، مولانا نے پرانی ہی چیز سنا دی. تو میں خود بھی شرما جاتا ہوں، لیکن ایک دو منٹ کی بات بہت پڑھتا رہتا ہوں. دو سال پہلے کربلا میں مجھے 20 جماعت ثانی کی محفل پڑھنے کا موقع ملا، قافلے کے ساتھ گیا تھا، اور 20 جماعت ثانی شہزادی کی ولادت کی محفل، وہ تاریخ ہم کو کربلا میں ملی. تو ما بین حرمین، ان بین الحرمین، ایک امام باڑہ ہوٹل کے نیچے، وہاں پہ یہ جشن ہوا، میں شہزادی کی ولادت کا جشن اور ولادت ہے تو یہ جملہ بھی پڑھ دیا. اب وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کیے، کیونکہ اس دفعہ بھی بہت سے زائرین جو جا چکے ہیں تو کچھ ابھی جا رہے ہیں، جا کے چیک کر لیں گے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں. اسی شام کو ہمیں، یہ دوپہر کی بات تھی، جشن زہر کی نماز کے بعد تھا، شام کو ہمیں اطراف کربلا کی پیدل زیارت کے لیے جانا تھا اور اسی باغ میں جانا تھا امام کے، جو پھر فرات کے دریا کو کراس کرتے ہیں اور زمانے کے امام کی وہ مسجد یا امام بارگاہ آتی ہے، اور پھر ہم باغ میں پہنچے. اب وہ باغ کے اندر وہ جگہ کے جہاں امام آتے تھے، اور وہ کنواں جہاں امام غسل کرتے تھے اور اس کا پانی بھی لوگ لے کے اب تک آتے ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ تو بات پھیل رہی ہے، زیارت زیارت زیارت. تو جو زیارت وہاں پہ پڑھی جاتی ہے وہ گیٹ کے اوپر بہت بڑی بڑی لکھی ہے. اب وہ زیارت بھی پڑھنا شروع ہوئی، اور میرا ایک طریقہ ہے کہ جہاں جہاں وقت ہو تو میں یا ترجمہ کرتا ہوں یا خلاصہ کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں. अभी जो लोग जा रहे हैं जायरीन उनसे कहता हूं कि आप भी मेरे गवाह बन जाइए। अब ज़ियारत हो रही, छठे इमाम का तस्किरा और उसमें एक जुमला आया अस्सलाम अलैका या मिफ्ताह अल खैरात। मिफ्ताह अरबी में किसे कहते हैं? आप तो जिस इलाके में बैठे हैं, मिफ्ताह चाबी को कहते हैं और खैरात खैर की जमा, ये उर्दू वाली खैरात नहीं है, भी खैर की जमा। आप पे हमारा सलाम, हर खैर, हर रहमत, हर बरकत की चाबी आप। बाकायदा रिवायत में ये लकब आया। तो अगर कि हमारा मौजू तो था कि गुनाहों की चाबियां, लेकिन तवाजुन बरकरार नहीं रह सकता जब तक फुरुए दीन के ये दोनों पहलू तवल्ला और तबरा साथ साथ ना चले। तो ये हर नेकी की चाबी है और बात हो रही है गुनाह की। पैगंबर ने पहली हदीस इस उनवान पे इरशाद फरमाई, जुमला कट गया था ना कि मैंने कहा कि ग्यारहवें इमाम की भी हदीस है, छठे की भी हदीस है, मौला की भी हदीस। पहली हदीस इस अंदाज वाली कि जिसमें कई नेकियों को एक में या कई गुनाहों को एक में जमा कर दिया। पैगंबर की हदीस, हुब दुनिया रासो कुल्ले खतिया, हर खता, हर गुना, हर तरके औला, इन सब की रास, इन सब की जड़ जो है वो दुनिया की मोहब्बत है। अब ये आज का मौजू नहीं, मौजू क्या है? असाबे इमाम, मारिफत असाबे इमाम, जो 35 या 32 या 28 या 25, कम से कम 25, और उन्हीं को अगर अलग अलग करके गिने तो 32 खासियतें हैं, उनको सिर्फ तीन में जमा किया गया, तीन। और वो तीन यानी असाबे इमाम जमाना की सिर्फ तीन बातें, बस सिर्फ तीन। हदीस में 32 है, हदीस में 25 है, लेकिन सिर्फ तीन। और उन तीन में सबसे पहली बात है कि वो हया वाले होते हैं। कल रात की मजलिस, हया, असाबे इमाम की सबसे पहली खासियत यह बताई गई। अब लफ्ज हया उस हदीस में नहीं आया, लेकिन 25 में से 12 बातें ऐसी इमाम ने बताई जिसका ताल्लुक हया से, जो ईमान को बचाने वाला अमल है। और बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई, हर्रम रब्बी अल-फवाहिशा मा ज़हरा व मा बतन, ला तक़रिबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशता फिल्लज़ीना आमन। सिलसिला है आयात कुरान का। मारिफत असाब में पहली बात याद रखी, हया ला दीना लिमन ला हया ला, ये बात कल हो रही। अब हया के बहुत पहलू हैं, इसके अंदर हिजाब भी आ जाता है, इसमें नामहरम से बराह रास्त गुफ्तगु भी आ जाती है, इसमें मिक्स गैदरिंग भी आ जाती है। लेकिन आज क्योंकि इस साल के अशरे की, मेरे अशरे की आखिरी मजलिस, तो मैं अब इसको ज्यादा फैला नहीं रहा हूं, कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन एक जुमला जरूर कहना कि आज का पूरा मीडिया बेहयाई फैलाने का नाम। आयत है कि जो लोग साहिबान ईमान में बेहयाई के काम फैला रहे, अल्लाह ने उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब रखा। एक बार पहले भी मैंने तफसीर का एक जुमला अर्ज किया था, सिर्फ एक जुमला। शेख जाफर तुस्तूरी तफसीर में एक जुमला लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं कि कुरान ने जहन्नम के बारे में कहा नारुन हामिया, बहुत गर्म आग होगी। तो आग तो होती ही गर्म है, अगर के ये अब मिसाल ठीक नहीं है। कनाडा में आपको ठंडी आग भी मिलेगी, लेकिन बहरहाल छोड़े, कनाडा वेनेडा की बातें बहुत हो गई। नारुन हामिया गर्म आग, तो आग तो गर्म ही होती। कुरान की तो खासियत यह है कि एक लफ्ज आयद नहीं होता। हमारी मजालिस में तो अगर आपने 5 मिनट शुरू में सुन लिया फिर सो गए, और गम के बयान से 2 मिनट पहले उठे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज आपने मिस की। वहीं पे हम अटके हुए होंगे, वहीं पे घूम रहे होंगे, हया और हया और हया और हया। कुरान में तो एक लफ्ज भी जायद नहीं। खुद ही जवाब दिया कि हां, वो हदीस देखो जिसमें इमाम ने कहा कि जब जहन्नम की आग को 70,000 मरतबा पानी से धोया गया, एक बार धोया आग कुछ ठंडी हुई, और धोया और धोया और धोया, 70,000 मरतबा धोया तो ही दुनिया की आग बनी। تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے عذاب نہیں ہے، علیم، علم، درد، تکلیف والا عذاب. عذاب تو ہوتا ہی تکلیف والا، لیکن جب یہ کہا خود خدا نے کہا کہ دردناک عذاب، اور یہ آج کے میڈیا کا کام، اخبار ہو، انٹرنیٹ ہو، فیس بک ہو، ٹیلی ویژن ہو، اور اس کے اندر ساتھی بنتے ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. حتیٰ ایک جملہ میں کہہ دوں جس کے سمجھانے کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اب ہمیں حیا سے بڑھ کر دوسری چیز پہ جانا. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ آج کل کے جو حجاب ہوتے ہیں یہ خود بے حیائی اور بے حجابی ہے. جس انداز کے ڈیزائن، ایمبرائڈری، سونے چاندی کے تاروں کے کام اور اس کو اٹریکٹو بنایا جاتا، یہ خود یعنی جس چیز کا مقصد عورت کی حیا کو باقی رکھنا، وہی چیز عورت کو اور بے حیا بنا رہی. بس یہ تو خالی ایک اشارہ کرنا تھا کہ سر پہ ایک ابا ڈال دینا یا ایک اسکارف اپنے بالوں پہ ڈال دینا یہ حجاب نہیں. تفصیلات تو پھر آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کا، رمضان کا، فقہ کا سیشن. لیکن یہاں پہ اسلام نے ایک بات اور بتائی، یہ حیا جہاں آتی ہے نا وہاں دین جاتا ہے. اور بھی حدیثیں میرے پاس ہیں جس کو پڑھنے کا موقع نہیں، لیکن حیا جو ہے وہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے ہر مومن کو حیا والا پیدا کیا. حیا کو ختم کرنے کے لیے پہلے ایک اور چیز ہے کہ جو حیا کو کمزور، دیوار کو گرانا ہو، بہت مضبوط دیوار، پہلے کمزور کیا جاتا پھر گرایا جاتا. درخت کو گرانا ہو، پہلے 8-10 دفعہ پش وغیرہ کر کے اسے کمزور کیا جاتا ہے پھر گرایا جاتا. حیا کمزور کس چیز سے ہوتی ہے؟ غنا. اب یہ دوسری چیز آ گئی، لیکن اصحاب امام میں یہ دو چیزیں نہیں. اصحاب امام میں امام نے فرمایا کہ جو میرے ساتھی ہوں گے وہ حیادار ہوں گے، غنا سے بچیں گے. میں نے کہا نا کہ 12 چیزیں حیا کے دائرے میں آ گئے، تو جیسے غنا آئی یہ حیا کے دائرے میں. غنا، گانے، سانگ، میوزیکل انسٹرومنٹ کا حرام استعمال، یہ لفظ تو یاد رکھیے گا، ہر میوزیکل انسٹرومنٹ حرام نہیں، جو ہے حرام. اب وہ کیا ہے؟ یہ کام ممبر کا نہیں، یہ کام آپ کو مسائل کے سیشن میں ملے گا، یا اگر سیستانی کے کوڈ آف پریکٹس پر مسلم لیونگ ان دا ویسٹ میں جا کے پڑھ لیجیے. انٹرٹینمنٹ کا جو چیپٹر ہے اس کی ہیڈنگ ہے انٹرٹینمنٹ، کون سا انٹرٹینمنٹ حلال ہے کون سا حرام، یہ تو اشارے کرنا پڑتے ہیں بعض لوگوں کے سوال کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کی اکتاہٹ اور بیزاری جو ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے وہ اشارہ آدھا کر کے آگے بڑھ جانا پڑتا. غنا یا گانا بجانا، یہ حیا کو پہلے یہ آتا، یہ حیا کو کمزور کرتا ہے انسان کے نفس میں سے، اس کے بعد پھر یہ بے حجابی اور یہ ساری چیزیں بعد کے مرحلے میں آتی ہیں. یہی وجہ کہ جتنا حجاب کی اہمیت بتائی گئی ہے اتنا غنا سے دور رہنے کا بھی حکم دیا گیا. بھائی ایک حدیث، اللہ نے جب شیطان کو اس کے تکبر کی وجہ سے فخرج منہا کہہ کے آسمانوں سے نکالا، تو اس نے اللہ سے کچھ چیزیں مانگی، اور ان میں سے ایک چیز یہ مانگی کہ اے خدا تو مجھے یہاں سے نکال تو رہا، لیکن اپنے بندوں کے لیے تو انبیاء کو بھیجے گا، تو اگر مجھے نکال رہا تو میرے انبیاء بھی بھیج، اگر تیرے راستے پہ چلانے والے تو میرے راستے پہ بھی چلانے والے، اور جو تو اپنے بندے ان کو اپنی طرف بلا رہا، اذان کسے کہتے ہیں، حی علی الصلاح، بلا رہا تو میری بھی اذان دے کہ میں اپنے بندوں کو اپنی جانب بلاؤں. حدیث میں 30 جملے، میں صرف 2. بعض لوگوں کے چہرے اتر گئے، بعض لوگوں کے سر جھک گئے، بعض لوگوں کے انداز بدل گئے، تو میں نے کہا صرف 2. کہا کہ ہاں چلو شیطان تمہاری بات بھی مان لی. تو کہا میرے انبیاء کون ہیں؟ کہا کہ جتنے بھی سنگرز ہیں یہ تیرے انبیاء، اور جتنے بھی گانے ہیں یہ تیری اذان ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک طرف مسجد سے حی علی الصلاح آتا ہے، ایک طرف ٹیلی ویژن سے گانے کا پروگرام آتا ہے، ہم شیطان کی آواز سن کے ادھر جاتے ہیں کہ رحمان کی آواز سن کے ادھر آتے ہیں. لیکن آج کا موضوع گانا نہیں، آج کا موضوع ہے گانے کا سب سے بڑا نقصان. یہ حیا کو کمزور کرنے والی چیز ہے. چلیں ڈائریکٹ حیا کے بارے میں وہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو تین بار کہہ چکا ہوں کہ حیا نہیں تو دین نہیں. انڈائریکٹ حدیث سنی, امام نے فرمایا ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. گانا تو وہ چیز ہے کہ اگر مسلسل سنتے رہو تو مومن منافق بن جائے گا. ينبت الماء الزر, یہ گانا اس طرح سے دلوں میں نفاق کو پیدا کر اگاتا ہے. اگاتا ينبت نبات, نباتات اگنا, جس طرح کما ينبت الماء الزر جیسے پانی زمین سے گھاس پھوس کو اگایا کرتا. نبی و مومن, منافق تو منافق بن جاتا ہے, تو اب یہ اس سے ملا ہوا. لیکن اب یہ لیکن کہے کہ میں بات کو بہت جلدی پورا کر رہا ہوں. غنا کی طرف آدمی جاتا کب ہے, یہ بھی ہے روایت میں, اس کی ایک وجہ بتائی گئی اور پھر آخر میں جا کے بات پہنچے گی. ظہور امام کے ساتھیوں کی دوسری خاصیت, پہلی تو حیا, ہر وہ کام جو بے حیائی کی جانب لے جاتا ہو. دوسری چیز وہ یہ, غنا اور حیا دونوں ایک کیٹیگری میں آ گئے. تیسری چیز آج کی مجلس کے اعتبار سے اور اصحاب امام کے جو ہم نے تین کالم بنائے, تو اس کی دوسری چیز امام نے فرمایا کہ یہ حیا اور غنا یہ اس وقت مومن کے پاس آتی ہیں جب اس سے بھی بڑی غلطی کرے, اور وہ ہے مال حرام. جب پیٹ میں حرام لقمہ جانے لگتا ہے تو اب تو آج کل ہر عالم, ہر ذاکر, ہر خطیب یہ حدیث پڑھتا. 40 سال پہلے جب میں نے پڑھی تھی, میں نے بھی کسی سے سن کے پڑھی تھی, تو بہت کم پڑھی جاتی تھی. آج کل ہر ایک پڑھتا کہ کربلا میں آقا حسین نے یزیدیوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ تم میرے خون کے پیاسے اس لیے بنے ہو کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے. حرام غذا انسان کو خالی امام سے دور نہیں کرتی ہے, الٹا, وہی جو تین دن سے میں ہر چیز کو الٹا الٹا کر رہا ہوں, الٹا مومن کو یزید کے لشکر کا سپاہی بنا دیتی ہے. امام نے وجہ کیا بتائی, لقد ملئت بطونکم من الحرام. یہ نہیں کہا جو ہمارے ہاں بہت آرام سے کہہ دیا جاتا کہ بھائی بدھ بھائی دشمن اہل بیت, بدھ بھائی اسی گھرانے سے. مولا نے محمد حنفیہ کو جب جنگ میں بھیجا اور وہ آگے نہ بڑھ سکے اور آقا حسن جنگ جیت کے آئے, تو یہ کہا نا کہ اے محمد حنفیہ تیرا قصور نہیں ہے, یہ تیری ماں, فضیلت کم نہیں ہو رہی ہے. لیکن بہرحال محمد حنفیہ کی ماں شہزادی کائنات کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تیری ماں کا فرق ہے. یہ کہا. کربلا میں حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم جو میرے مقابلے میں آئے ہو تو یہ تمہاری ماں کا قصور. کہا لقد ملئت بطونکم من الحرام, یہ تمہارے پیٹ میں جو کھانا پینا اور مال جا رہا یہ اس کا قصور. اور ایک بات یہاں پہ بہت جلدی جلدی پڑھ دوں, بلکہ ذرا رکوں گا اس لیے کہ مجمع تقریباً دروازوں تک پہنچ گیا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں. اب ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے جبکہ ادھر ادھر آگے نہیں آئیے گا, آپ یہیں بیٹھے رہیے. بچوں آپ لوگ جو ہے نا جہاں جگہ ہے تکلیف میں آپ کو ڈالے بغیر ذرا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے زحمت نہ ہو. مال حرام, حب دنیا راس و کل خطیہ ہی کی ایک اور قسم ہے. ہر گناہ جب مال کی محبت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اگرچہ اس کا علاج بھی قرآن نے بہت آسان بتایا, لیکن کیا کروں وہ علاج میں بتاتا ہوں تو قرآن بدنام نہیں ہوتا ہے, مجھے بدنام کر دیتے ہیں لوگ. وہ قرآن کا علاج الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی محبت نے تمہیں گمراہ کر دیا. ہاں جب تک کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو, قبر دیکھو, مردہ سوچو, عذاب دیکھو, تو مال کی محبت سے بچو. میں یہی کام تو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ مجالس میں. قرآن مسئلہ بھی بتا رہا, الحاکم التکاثر, ہلاک ہو گئے تم تکاثر کثرت مال کی وجہ سے. اور علاج بھی بتا رہا, حتی زرتم المقابر, موت کو یاد رکھنا. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. یہ کربلا کے یزیدیوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت آقا حسین نے بتائی. مولانا کہاں سے پڑھ دیے, کوئی حوالہ؟ پہلی مجلس میں میں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ پڑھ دوں کہ ہر مومن جنتی ہے, کوئی آدمی آ کے حوالہ نہیں مانگے, مطلب کی حدیث. اور اگر کہہ دوں کہ مال حرام کھانے والا یزیدی, مولانا حوالہ. खैर वो एक तरह से बात सही भी है लेकिन गलत आदमी से ही लोग सवाल करते हैं। अच्छा आप आ जाइए, आका हुसैन करबला के मैदान के खुतबे हमारी कौम नहीं पढ़ती। करबला का जिहाद अकीदा से आंसू बहाते हैं लेकिन खुद हुसैन ने 28 रजब से 10 मुहर्रम तक बार बार मुख्तलिफ तकारीर करके बताई कि मैं करबला क्यों जा रहा हूं। वो बहुत कम हमारे यहां पढ़ा जाता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक खुतबा बहुत मशहूर है। पहले उसका एक जुमला मशहूर था, अब उसके दो जुमले मशहूर हो गए। जो पुराना मशहूर जुमला है अल मौत औला मिन अल आर, मर जाना बेहतर है जिल्लत की जिंदगी से, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। करबला में आका हुसैन का जुमला हर एक को याद है। और इसी खुतबे में यह जुमला भी फिर इसके बाद आया है, हाथ मिन्नत जिल्ला, मैं और जिल्लत कबूल करूं हो ही नहीं सकता। उसी बेचारे खुतबे का तीसरा जुमला है लकद मोलियत बुतून हुकुम मिनल हराम, इधर उधर कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो खुतबा आपकी निगाह में इतना अहम है और है अहम, इतना अहम है कि बाकी सारे खुतबे भुला के उसको याद रखा, उसमें जरा इससे पहले का जुमला भी देख लिया, तुम्हारे पेट हराम तो ये माले हराम। बात क्या हो रही थी कि ईमान कैसे जाता, माले हराम सबसे अहम चीज है जो आदमी के ईमान को खत्म करता। क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है तो मैं हर बात को बहुत खोल के नहीं बयान कर पा रहा, और माल के हवाले से बात आई तो मैं इन दो चीजों को मिला नहीं रहा हूं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, एक और बात मिला नहीं रहा हूं, मुझे खुशी हुई और बहुत ज्यादा खुशी हुई जब किसी मोमिन ने कल की मजलिस के बाद ये याद दिलाया, मौलाना आपने पहले इस अशरे की शुरू की एक मजलिस में ये वादा किया था। अब आपके जहन किधर जाएंगे, क्या वादा होगा, कोई रिवायत पढ़ना कोई वाकया नहीं, आपने वादा किया था कि एक बार फिर साहिबान ईमान को आजादारी में माली ताउन के हिस्से का सवाब दिलवाया जाएगा। और आपने कहा था कि शहादत की मजलिस में पढ़ूंगा, कल आपने कुछ नहीं पढ़ा, हम तैयार होके आए। बाकायदा लोगों ने याद दिलाया मुझे कि हम आए थे और आपने हमें इस सवाब से महरूम किया और अपना वादा पूरा नहीं किया। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि बाज औकात मैं कुछ बातें बेख्याली में जरा बड़ी तकब्बुर वाली कह जाता हूं, परवरदिगार फिर चंद ही दिनों के अंदर जो गरूर का सर नीचा, उर्दू का मुहावरा भी, कि एक बात मैंने कही थी भाई मुझे सब याद रहता है मैं कहां से कहां चल रहा हूं, खुदा ने कहा तुम, ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया, देखो इतना अहम तुम्हारा वादा तो मैं ऐसा भूलवाऊंगा, तो कल तो हम भूल गए। बाद मोमिनीन आज ये नहीं आए होंगे तैयार होकर, लेकिन जब वादा मुझे याद दिलाया गया तो मैं सिर्फ अपने वादे को दोहरा रहा हूं कि जैसा कि शुरू तकरीर में भी मैंने अर्ज किया कि अय्याम अज़ा के तमाम अशरे यहां पे होंगे, मेरी आखिरी मजलिस है इस साल के इस अशरे, कल से अशरा चेलुम शुरू हो रहा और उसके बाद 28 सफर वाला अशरा बगैर किसी वक्फे के मुसलसल 20 दिन मजीद मजलिस है, और इससे पहले 30 दिन आप सुन के आ चुके हैं। और सारा साल तो आजादारी का ये मुहास, कुछ माली कुर्बानियां भी आदमी से चाहता। खुदावंदा इसका सवाब इमाम बारगाह है अली रजा की इस सफे अजा में ताउन करने वाले जलीलुल कद्र उलमा से लेके उस नौजवान तक को पहुंचे कि जो जूतियां हटा के तरतीब से रख देता था, जितने लोगों ने खिदमत की है। और अब आइए कि इमाम का साथी बनना, दूसरी अहम तरीन चीज बताई गई, एक तो हया और दूसरी अहम तरीन चीज बताई गई, माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ना हो, हुब्बु दुनिया रासो कुल्ले खती। अच्छा इस वाली हदीस में जो मैंने अभी पढ़ी कि दुनिया की मोहब्बत, फिर पैगंबर ने वजाहत भी की, कहा कि ये दुनिया की मोहब्बत से ही 8 चीजें निकलती हैं और 8 चीजों से 4 चीजें निकलती हैं, 32 चीजें जाके बनती, लेकिन पूरी हदीस की जरूरत नहीं। लेकिन हर खराबी की जड़ ये, और जब इंसान के पेट में माले हराम पहुंचता तो एक तरफ उसका अकीदा खराब होता, वो या अल्लाह का दुश्मन बनता है या रसूल का दुश्मन बनता है या यजीदी लश्कर में शामिल होकर जमाने के इमाम का दुश्मन बनता, और दूसरी जाने उसके दिल से हया रुखसत होती है, दौलत और बेहयाई ये साथ नजर आएगी, दौलत اور غنا، یہ آپ کو ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ تین بہت اہم مسئلے یاد رکھیے گا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مولانا ایمان کیسے ختم ہوتا، اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ دولت۔ اب میں جب آتا ہوں ان علاقوں میں، ہر مومن کو دوسرے کے خلاف کتنی بار میں نے کہا کہ قبر کے اندر بڑے بڑے علماء اور مجتہدین اگر سوال و جواب میں مبتلا ہوئے تو اپنی نماز اور اپنے روزے اور اپنی عبادتوں کی وجہ سے نہیں، اس میں تو الحمدللہ سب پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ مال کے اندر ذرا سی خرابی، شیخ عبد الطاہر خراسانی کا واقعہ کتنا میں نے پڑھا، وہ نیک مومن اور مرنے کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوا صرف اس وجہ سے کہ خمس کی دیکھ بھال میں وہ ذرا سا لاپرواہی کر گئے، نہ اس کا کچھ لینا نہ اس کا کچھ دینا، مال حرام کھایا نہیں اس نے، کسی نے کہا یہ خمس مستحب تک پہنچا دو، اس نے لیا اور آگے پہنچا دی، لیکن صحیح جگہ نہیں پہنچائے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہاں جو مرتے ہی جہنم کے عذاب میں وادی برہود کے اندر ملا تھا، وہ ہندوستانی شہزادہ جس نے اس کے پاس ہیرے جواہرات رکھوائے تھے، واقعے کا خالی اشارہ کر رہا ہوں، وہ نجف کے اتنے بڑے عالم کا واقعہ ہے، مرنے کے ایک سال کے بعد کسی کے خواب میں آ رہے ہیں، دوست کے، کہاں تھے ایک سال تک، کہا کہ میں تو حساب کتاب میں پھنسا کھڑا تھا، کس چیز کا حساب کتاب، کہا کہ میرے سامنے سے بھوسے سے بھرا وہ اونٹ گزر رہا تھا، میں نے ایک چنگا توڑ کے دانتوں میں خلال کر لیا، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ ایک مسلمان کا مال تھا، بغیر اجازت کے تم نے اس کو استعمال کیسے کیا، اور ایک بہت بڑے عالم، مرجے تو نہیں لیکن بہت بڑے عالم، وہ شیخ بہائی کو دعوت دے کے قبر میں جس قصائی نے بلایا تھا، پتا چلا کہ مرتے ہی جنت میں گیا ہے، کیوں گئے، کہا دو نیکیاں کرتا تھا، نمبر ایک کاروبار میں کبھی فراڈ نہیں کیا، قصائی کے پیشے میں فراڈ کی بہت گنجائش، اور نمبر دو یہ کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا، مگر جنت میں بیٹھ کر اپنی دو نیکیوں کا ثواب لے کر تکلیف سے کر رہا بھی رہا، دیکھا انگوٹے پہ سانپ لپٹا ہے، بڑا زہریلا سانپ، اور بار بار کاٹ رہا، یہ بھی کہا، ہاں یہ بھی، جنت کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، جہنم کا عذاب بھی مل رہا، کیوں، کہا یہودی کے 10 درہم واپس کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دی، خیال ہی نہیں کیا۔ تو قبر ہو کے قیامت، یہ جو پیسے کا لین دین اور حساب کتاب کا معاملہ، اتنے آج کل اچھے اچھے صاحبان ایمان کے فراڈ کے کیسز سننے کو آتے ہیں، قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر رہے، پیسہ لیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کھا کے بیٹھ گئے، یہ تو خیر بڑی بڑی رقم ہے، تنکے تنکے کا حساب دینا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہمارے یہاں مال شیطان، اب آ جائیے، وہ یہ جملہ بھی نامکمل ہے، اب اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے صرف ایک جملہ جو میں نے 85 دفعہ پڑھا ہوگا، ایک دفعہ اور سن لی، انتہائی متقیوں پرہیزگاروں دیندار گھرانوں میں بھی، انتہائی پرہیزگار اور دیندار گھرانوں میں میراث کے مسئلے کے اندر اتنا ایک دوسرے کا حق مارا جاتا اور مال حرام استعمال کیا جاتا، کیونکہ کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے مسائل کا، اتنا خطرناک یہ مسئلہ ہے۔ دل چاہ رہا تھا کچھ بیان کروں گا لیکن 9:20 ہو گئے، 9:25 پہ مسائل شروع کر دینا، جیسا بھی الٹا سیدھا مکمل نامکمل موضوع رہا، صرف میراث کی جانب آپ کی توجہ پوری نہیں مبذول کرا رہا، بہت وقت لگے، صرف تین چھوٹے سے مسئلے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر میں مسئلہ بیان کروں تو کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ مجھے مسائل کو بیان کرنے کا شوق بھی ہے اور مزہ بھی آتا، تو میں بہت لمبی بات کر دیتا ہوں، میں خود یہ ذمہ داری میں دے کے جا رہا ہوں، اپنے محترم دوست حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کو، جو رمضان میں آپ کی پورے مہینے خدمت کرتے ہیں، ابھی تو ممبر کے حوالے سے ویسے بھی، اور یہ پوچھے گا تین چیز، نمبر ایک یہ ضرور ان سے پوچھئے گا کہ عرف کو ذرا سمجھائیں، گرچہ اس سے پہلے میں شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں 2 سال پہلے آیا تھا، 5 مجلسیں عرف پر تھی، اب تک یہ مسئلہ سمجھنا، بھئی کیا اس کا میرے موضوع سے کیا تعلق، ابھی بتا رہا، افراط و تفریط کے مسئلے کو ان سے سمجھیے گا، یہ شریعت میں یہ لفظ کیوں کہاں استعمال ہوتا. بس میں نے کہا کہ جن لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی عجیب ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو مجلس تو لگ ہی نہیں رہی، کسی طرف سے بھی نہیں لگ رہی. 9:25 پہ مجھے یہ بیان مکمل کر دینا، تو 4 منٹ بچے. مگر یہ لفظ، دو لفظ تو بہت زیادہ ضروری ہیں. اور پھر میراث کے کچھ موٹے موٹے مسئلے. عرف کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس ایسے کیس بھی آئے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو پیسہ دیا کہ جاؤ ہمارے نام سے بزنس کرو، پروفٹ تقسیم کر دیں. اب وہ صاحب اس طریقے سے دوسروں کے پیسے کو کاروبار میں بڑے بڑے رسک لے کے استعمال کر رہے ہیں. شرن جب آپ نے پیسہ دیا، وہ امین، الامین لا یزمن، امین ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن اگر افراط و تفریط کرے تو ذمہ دار ہوتا. اب یہ ہے کیا چیز، یہ سمجھائیں. مال حرام، مال حرام اسراف آتا ہے، اسراف. اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ جو عرفن اسراف کہہ جائے. تو یہ عرف کو سمجھیے. حیا کے لیے ایک جملہ میں نے کہا، وہ بھی یہاں پہ آپ کو مولانا سمجھا دیں. عورت کے لیے ایسا حجاب یا اسکارف یا ابا یا چادر پہننا حرام ہے، نامحرم کے سامنے، جو خود بڑی پرکشش. طے کون کرے گا پرکشش ہے کہ نہیں؟ عرف. تو یہ بہت اہم مسئلہ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن مال حرام اس میں بہت زیادہ سمجھ. بھائی فلاں صاحب نے ہمارے پیسے سے بزنس کیا اور وہ سودا کیا، کیا انہیں حق تھا؟ کہیں گے عرفن دیکھا جائے گا. شریعت کہتی ہے عرف سے پوچھ. اب عرف معلوم ہو تو آپ پوچھیں نا. تو یہ بہت اہم دو تین مسئلے سمجھیے، جادو والے مسئلے، کہ یہ سمجھ میں آ گئے تو 500 مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. نہیں مسئلے نہیں سمجھنا ہمیں. یہ مسئلے سمجھ میں آ گئے تو آپ کا گھر مال حرام سے بچ جائے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. امام نے ایک جملہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 50 بار تو کہا ہوگا کہ الفق ثم المسیح. جب کوئی آدمی بزنس کرے پہلے شریعت کے سارے مسائل سیکھے، ورنہ اس کے گھر میں مال حرام آ ہی جائے گا. یہ بہت واضح امام کا حکم ہوتا ہے ہر بزنس مین کے لیے. اصل خطرہ کیا ہے؟ مال حرام نہ آنے پر، جو ہمارے یہاں میراث کے چکر میں تو بہت آ رہا، بہت آ رہا. مثلا چھوٹی سی بات کہ ہمارے یہاں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد کا مالک ایک طرح اس کی بیوی کو سمجھ لیا جاتا، خاص طور پر بچی اگر چھوٹے، جو سراسر حرام بھی ہے اور سراسر جائز بھی ہے. صرف للو کو ذرا سا ہلا دیں تو یہ حرام جائز ہو جائے. کسی اور اپنی بیوی سے کہہ دے میں تمہیں اپنے نابالغ بچوں کی سرپرستی دیتا ہوں. خیر اب یہ میں غلط کر رہا، مال حرام. اور اب آئیے وہ جملہ جسے مجھے آگے لے کے چلنا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا، پھر بھی سنا دو جملہ. اور دجال کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہیں سب کا خلاصہ یہی تین باتیں. وہ مال حرام لے کر آئے گا، جسے ہماری دادی کہتی تھی یا نانی کہ دجال جو ہے وہ روٹی پہ کان کا میل نکال کے رکھے گا، اور وہ دے گا اس وقت جب لوگوں کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوں گے. اتنا وہ غربت کا زمانہ ہوگا، غربت نہیں دولت ہوگی، روٹی نہیں ہوگی. سونا تو آپ نہیں کھا سکتے نا، چاندی تو آپ نہیں کھا سکتے نا، ایک وقت میں جا کے ضائع ہو جاتی. کرنسی نوٹ ایک منٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ آج سے اس کی ویلیو ختم، آپ کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، سب بیکار ہو گئے. ویب سائٹ پہ پھر یا فیس بک کے اوپر پھر اس کے مختلف استعمال آتے ہیں کہ ہاں ابھی آپ ٹوائلٹ رول کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور مونگفلی اس میں رکھ کے لا سکتے ہیں. وہ ایک منٹ لگتا ہے. تو اب یہ ہے کہ روٹی کی اپنی اہمیت ہے، ہماری نانیاں دادیاں کہتی تھی نا. اور اپنے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹ کو لے کے آئے گا، اپنے ساتھ بے پردہ عورتوں کو لائے گا. امام کے ساتھیوں کی تین خاصیتیں، دجال کے بہکانے کی تین طریقے. بس یہ میں بہت کہتا رہتا ہوں اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر ان تینوں میں بھی یاد رکھیے جو میرا ایک نامکمل موضوع ہے اسے اب مکمل کر رہا ہوں، ختم بات، مجلس کا وقت ختم. وہ یہ، شیطان کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مومن کے گھر میں داخل ہونا. البتہ شیطان اسے کہتے ہیں، جو کسی بھی مشکل کام سے گھبراتا نہیں ہے، مومن گھبراتا ہے. 18 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ مومن گھبراتا ہے. زندگی بھر کی نمازیں قضا کرنا، جیسے ایک مومنہ کا مسئلہ آیا، 40 سال نمازیں پڑھی، آج پتا چلا کہ نیل پالش کے ساتھ تو وضو ہی غلط، اور وضو غلط ہے تو نمازیں غلط ہیں، نمازیں غلط ہیں تو تم گناہگار نہیں تھی، کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا قضا کرنا، تو چکرا کے بیٹھ گئے زمین. 40 سال کی نمازوں کے قضا کرنا؟ جی ہاں، میں نے کہا قضا بھی کرنا، اور اگر آپ نے خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اس دوران کو حج کر لیا ہے تو اونٹ کا کفارہ بھی دینا، اور عورت ہی کو اونٹ کا مشورہ دیتے ہوئے مزہ بھی آتا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بات اتنا مشکل کام، اب تو ہماری عمر ہی 10 سال رہ گئی. یہ مومن مولانا آج تک خمس نہیں دیا، تو اس مکان کا بھی خمس دینا، جو 2 فلیٹ لیا اس کا بھی خمس دینا، جو 4 گاڑیاں لی اس کا بھی خمس دیا دینا، جو حج 2 دفعہ کر کے آئے اس کا بھی خمس. اس کو تو وہیں ہارٹ فیل ہونے لگتا، شیطان کبھی نہیں گھبراتا. بڑے سے بڑا کام بتا دو اس کو، اس کی طاقت سے باہر ہے لیکن وہ کرے گا، اور طاقت لگا کے کرے گا. اس کے لیے مشکل ترین کام ہے مومن کے گھر میں داخل ہو. وہ مومن کو بہکانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو ہمارے گھر میں آنا. وہ بڑی بے چینی سے چاروں طرف چکر لگاتا ہے مومن کے گھر میں، کہیں سے اتنی جگہ مل جائے. جیسے کراچی کے اندر جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں نا، وہ کتنا ہی ٹریفک ہو، ان کو صرف وہ آگے کی پہیے کی جگہ کہیں سے مل جائے، پھر وہ اپنا پورا راستہ بنا لیتے ہیں. پرانے زمانے میں مثال دی جاتی تھی، بدو کے خیمے میں اونٹ خالی گردن لے کے آئے. میں نے کہا پرانی مثال بچے کیا سمجھیں گے، ان کو تو رکشے کی مثال دی جائے. غصے بھی اتنا تھا، ایک پہیے کے برابر جگہ کے، شیطان کو تو اس سے بھی چھوٹی جگہ چل جائے، وہ چاروں طرف گھومتا. جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا ابھی آج کہیں پہ بیٹھ کے، کہ پہلے زمانے کے چور ذرا ڈرپوک ہوتا ہے، وہ جب جاتا ہے کہیں چوری کرنے تو چاروں طرف دیکھتا ہے گھر میں، رات کے 12 بجے کے بعد شاید کوئی دروازہ کھلا رہ گیا، شاید کوئی کھڑکی تھوڑی سی کھلی رہ گئی، شاید کہیں پہ کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا ہو جس سے ہاتھ ڈال کے میں وہ سٹکنی چٹخنی کھول لوں، شاید کہیں کوئی روشن دان ایسا ہو کہ میں جا سکوں. چاروں طرف جائزہ لیتا رہتا ہے نا، کون سی کھڑکی کھلی ہوئی مل گئی، کون سا شیشہ ٹوٹا ہوا مل گیا. اسی طرح سے شیطان ہر وقت آپ کے گھر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس کو آپ کے گھر میں داخل ہونا، تھوڑی سی جگہ اس کو چاہیے کہ ایک ناخن برابر اس کی انگلی داخل ہو جائے. تو کچھ لوگوں کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی، کہیں کوئی پھٹی ہوئی چیز نظر آئے اس میں انگلی ڈال کے وہ مشغلہ ہوتا ہے ان کو، وہ سوراخ کو بڑے سے بڑا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پورا قالین خراب کر دیے، اٹھتے ہیں تو پورے کپڑے خراب کر دیے. شیطان کا یہ طریقہ، وہ چاروں طرف گھوم رہا. اور اس جملے کو آسان کر دیا، عمر ابن عبدالعزیز رسول اللہ نے جو خندق کھودی تھی وہ مسجد استراحہ سے لے کے جبل سلا تک تھی. یہ دونوں چیزیں آج بھی مدینے میں موجود، وہ مسجد بھی ہے ماشاءاللہ مسجد استراحہ اور جبل سلا بھی ہے، اور یہ پورا راستہ پیغمبر نے خندق ہر جگہ سے برابر کھجوائی. عمر ابن عبدالعزیز آ گیا، کیسا وہ پریشان ہو کے گھوم رہا مگر بیٹھا نہیں. پہلے دن وہ نہیں آیا خندق کراس کر کے، مسلسل یہاں سے وہاں تک ایک انچ کا جائزہ لے رہا. ایک جگہ اسے موقع نظر آیا کہ یہاں میرا گھوڑا کراس کر سکتا. شیطان کو اتنا موقع نہ دی، جو کسی طرف سے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا. اور بہترین موقع اسے ملتا ہے جس گھر کے اندر رزق حرام آتا، مال حرام آتا. اتنا آسان نہیں ہے کسی مومن کا پیسہ کھا جانا، اتنا آسان نہیں ہے حرام والی چیزوں کے ذریعے پیسہ کمانا. بس میں اختتام پہ پہنچ گیا، شاید یہ چوتھی دفعہ میں اختتام پہ پہنچا ہوں، لیکن اب تو واقعا پہنچ گیا. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، زیادہ رونا ان پر آتا، رونا آتا جو اپنے حلال محنت والی چیز کو حرام میں بدل دیتے. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو حلال تو کماتے ہیں مگر کوئی واجب چھوڑنا پڑتا. عورت کو اپنا حجاب چھوڑنا ہے تب جاب ملا، جاب حلال ہے، لیکن یہ مثال نہیں دینا. وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ مولانا آج کی زندگی میں صبح سے شام تک ہم لگے ہیں پیسہ کمانے میں، اتنا وقت کہاں ہے کہ اولاد پہ توجہ دیں. جیسے اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیں और ये कहे कि इतना वक्त कहां है कि नमाज पढ़े, हम तो सुबह से शाम तक इन्हीं घर वालों के लिए पैसे कमा रहे हैं, तो ये उजर कोई कबूल नहीं करेगा। उसी तरह ये उजर के भाई औलाद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो आते हैं वो सो चुका होता है, जब वो सुबह उठता है तो हम सो रहे होते हैं, इसलिए कि हम घर का खर्चा चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हलाल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक वाजिब तर्क किया। खाली नमाज वाजिब नहीं है, वो तो है ही, रोजा वाजिब नहीं है, तरबियत औलाद भी वाजिब है। ये माल हराम कैसे बन रहा है उसको मैं समझा रहा था, मगर वही जो मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा था, मायूस कभी ना हो, कोशिश आपको करना। अभी मैंने कहा जिनके पेट हराम से भरे वो यजीदी हुसैन की मजलूमियत को है जिसने यजीदियों को भी रुलवा दिया। देखिए यजीदी हैं तो आदमी सोचे कि तो हैं यजीदी, इनसे तो बात करना ही बेकार है, कौन सी हमारी बात माने, मगर यजीदियों को भी रुलवा दिया। मोमिन मायूस नहीं होना, यजीदियों को भी बदल सकते हो, बस शैतान को दाखिल होने का मौका ना दो, फिर खैर ही खैर, और दज्जाल के हथियार से हमेशा बचते रहो। आज जुमे का दिन मुझे अपना वो मजलूम इमाम याद आ रहा जिसने जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया, वैसे तो तीसवां हमारे यहां के उर्फ में, ये लफ्ज मैं आपके हवाले कर गया था कि आप समझिएगा बाद में उलमा से, तीसवें को मरने वाला और याद आता है, वैसे तो याद है और याद आता है, और फिर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक दस्तरखान पे कुछ खाने की चीजें रखता और कुछ ना सही तो पानी जरूर रखता। जैनब कुबरा के लुटे घर में तो आज इतने शहीदों का तीसवां, हमारे यहां तो ये भाई बाप मर गए हैं, मौलाना आज उनका तीसवां है, आके फातिहा पढ़ दी। जैनब के घर में आज कितने शहीदों को याद किया जा रहा है, और कितनी अजीब बात है कि साकीये कौसर की बेटी एक कुदर, आप भी आज इन शोहदा के फातिहे के लिए किसी की खिदमत में पेश नहीं कर सकते, साकीये कौसर की बेटी है, ये सारी कायनात के जन्नतियों को कौसर से सैराब करेगा, क्योंकि ये तीसवां जो आया तो ज़ैनब कुबरा मदीने में अपने घर में नहीं है, वो उसी जिंदान शाम में है जहां कल वो नन्ही सी बच्ची, वही जिंदान शाम जहां खुद ज़ैनब कहती हैं बेटा सज्जाद आने वाली खुराक इतनी कम है कि मैं अपना हिस्सा बच्चियों को दे देती, जिसके नतीजे में शाब गरीबा पूरी रात लुटे घर का पहरा देने वाली ज़ैनब में सिर्फ नमाज शब पढ़ने की ताकत ना रही, बैठ के पढ़ रही। कहा वो शाम गरीबा, लग रहा है कि ये ज़ैनब ज़ैनब नहीं, अब्बास जरी की बहन, लग रहा है कि ये फातह खैबर मुश्किल कुशा अली की बेटी, और आज आके देखिए तो नमाज के लिए सुन्नत नमाज बदन में क्यों, सारा हिस्सा बच्चों को दे दिया जाता, और बच्चे भी वो हैं कि जो रोज बरोज कम भी होते जा रहे हैं, मगर इस हालत में भी। अच्छा आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, आपका अहले बैत से सिर्फ एक ईमानी रिश्ता है, वही सबसे बड़ा रिश्ता, लेकिन आज आप 1300 साल बाद चंद जुमले सुनते हैं तो फूट फूट के रोने लगते हैं, और आका सज्जाद अपनी आंखों से ये सब देख भी रहे हैं और इन मसाइब का हिस्सा भी बने हुए। सकीना की प्यास आपको रुलाएगी कि आका सज्जाद को रुलाएगी, मगर जो असल मेरा इख्तिताम है इस अशरे का, मगर इन तमाम मसाइब के दरमियान सज्जाद का जिहाद तो देखिए कि किस तरह से सज्जाद ने यजीदियों को रुलाया। जुमे का दिन यजीद का हुक्म आया कि आज कैदी को कैदखाने से निकाल के मस्जिद की नमाज जुमा में लाओ, वो मेरी ताकत भी देखे और कुछ تقاریر بھی سنانا تھا اور یہ احساس پیدا کرنا تھا کہ اے سجاد تم ہم سے ٹکرائے، دیکھو ہمارے کتنے چاہنے والے اور ماننے والے، تمہارا تو ایک بھی نہیں، یہ غلطی تھی تمہارے بابا کی. خیر پوری مسجد شام کے یزیدیوں سے بھری ہوئی، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک دستور دنیا ایک طریقہ ہوتا کہ کم از کم جب کسی کو نماز کے لیے لاتے ہیں تو ہتھکڑی بیڑی کھول دی جاتی ہے کہ مسجد میں لے جا رہا ہے، یہ نماز پڑھے گا. مجمع میں سے کوئی نہ پوچھے کہ بھائی وہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا. یزید کو اتنا بھروسہ ہے اپنے شامیوں پر کہ اگر میں ایک قیدی کو اس حالت میں لاؤں کہ گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، تب بھی ایک آدمی نہ احتجاج کرے گا نہ سوال کرے گا. اور ہوا بھی یہی، خدا ایک بار پھر آپ کو زیارت پہ لے جائے. جب سجاد مسجد میں داخل ہوئے، سارے لوگ نماز کے لیے تیار بیٹھے، خطبہ سننا چاہتے ہیں، اور سجاد کو بالکل آگے ممبر کے قریب جگہ دی گئی کیونکہ یزید کا مقصد ہی یہ تھا. ساری مسجد نے دیکھا، دیکھیں ابھی جو لوگ پیچھے آ کے بیٹھے ہیں آگے والوں کو پتہ ہی نہیں، لیکن سجاد ساری مسجد نے دیکھا. آج جمعے کا دن، ذہن میں وہ مسجد لائیے نمازیوں سے بھری ہوئی، سجاد بیٹھ گئے، خطیب ممبر پہ گیا اور اس نے خطبہ دینا، جمعے کا خطبہ. خیر اب وہ تو خطبہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم پیغام، کہا کہ ہے مسلمانوں مبارک ہو، آج اللہ نے ہمارے حاکم کو فتح دی، اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، باغی ابن باغی مارا گیا اور اس کے گھر والے قیدی بن کے آئے، اور تمہیں یہ فتح و نصرت مبارک. آقا نے دو جملے کہے، پہلا جملہ یہ کہ اے شخص تو نے دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ دیا، وہ بے سمجھ تریت، اور کتنا برا سودا کیا، اور ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اور کتنی بڑی ناراضگی تو نے مول لی. کہیں ہم میں تو ایسا نہیں ہے جو دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچ رہا، کہیں ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے کسی آدمی کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہو. یہ جملہ میں نے پچھلے سال ایک جگہ پڑھا تھا، اس سال وہاں پہ اس جملے سے مجھ سے پورا اشرہ پڑھوا دیا گیا کہ وہ فہرست پھر بتا دیجئے کہ اللہ کس سے ناراض ہوتا. اللہ کو ناراض کیا ایک انسان، تو اس کے بعد آقا سجاد کھڑے ہو. آسان نہیں تھا کھڑا ہونا، فاقے کے عالم میں ہے، جب زینب کبرا کو غذا نہیں مل رہی ہے اور فاقے کے عالم میں گلے میں توق بھی ہے ایسا کہ ہر وقت گردن جھکی رہتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑی بھی ہے، اسی حالت میں کھڑے ہوئے کا یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب اجازت ہے میں بھی کچھ کہوں؟ اب یزید تو ابھی پریشان، کیا جواب دے؟ مجمع نے کہا کہ یزید ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں. آقا سجاد کو یزید کی اجازت نہیں چاہیے، یہ ممبر یزید کا نہیں ہے، یہ سجاد کا ممبر ہے. تو پھر یہ سوال کیوں کیا؟ مجمع کو بیدار کرنا ہے، لوگ سو رہے ہیں ان کو جگانا ہے، انگریزی کا ایک لفظ ہے اویئرنیس. چنانچہ جیسے ہی مجمع جاگا اور اس نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں، آقا نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ یزید کیا بول رہا، اس سے اجازت کو تھوڑی لینا. اور ایک بار ممبر پہ گئے، ممبر پہ جا کے تاریخ انسانیت کے اہم ترین خطبات میں سے خطبہ دیا، کہا جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو مجھے پہچان لے. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجہ الغرا، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن بنت نبیک، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ پاکیزہ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، ارے مجھے پہچانو، انا وارث الکعبہ، انا صاحب و صفا و مروہ و زمزم، کعبے کا مالک میں ہوں، صفا اور مروہ اور زمزم کا صاحب میں ہوں. اس انداز سے میرے مولا نے خطبہ دیا اور پھر ان جملوں پہ آ گئے، اور دیکھو میں وہ ہوں کہ جس کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا، جس کا سر پر سے گردن سے جدا کیا گیا، جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا. مسجد میں کوہرام بپا ہوا. یزید گھبرا کے مؤذن سے کہتا ہے کہ اقطع کلامہ، جلدی سے اس جوان کا کلام کاٹ دے، اذان دے. مولا سجاد نے اذان کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، دونوں طرح کی تبلیغ، چاہنے والوں کی بھی تبلیغ، دشمنوں کی بھی تبلیغ، چاہنے والوں کی تبلیغ۔ ادھر اذان شروع ہوئی، آقا نے اپنا خطبہ روک دیا، کہا کہ اہمیت نماز پہچانو۔ سجاد اپنا خطبہ روک دیتا ہے اگر نماز کا وقت آ جائے، اور یزیدیوں کو بھی، کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مجمع کے سامنے سجاد جھکا، یزید کو دیکھا، اے یزید یہ تیرے جد کا نام اذان میں آ رہا ہے کہ میرے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اذان کو بھی اپنا تعارف بنایا۔ بس بس تاریخ کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب دو جملے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، ایک جملہ آقا سجاد سے کہتا ہوں۔ آپ سے جو جملہ کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں سینکڑوں علماء کو سنا، خطیبوں کو سنا، ذاکرین کو سنا، اسپیکر کو سنا۔ دیکھیے میں تو خود ممبر پہ جاتا ہوں، خطبہ دینے والے کو گردن کی یا گلے کی آزادی چاہیے کیونکہ کبھی سر گھمانا پڑتا ہے، ہاتھوں کی آزادی چاہیے، ہاتھوں سے اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جان نثار مسجد کے اس خطیب پر، جس کے گلے میں طوق خاردار بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہے، اور ایسا خطبہ دے رہا ہے۔ اور ایک آخری جملہ آقا سجاد سے عرض کرنا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا ہے، مولا سجاد نہ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں، نہ آپ کے مصائب کو کم کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ مولا جب مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ رونے لگے، یزید نے آپ کا کلام درمیان میں کٹوایا، مگر کلام کٹوایا تو اذان کے ذریعے نا، جب آپ کا بابا کربلا کے میدان میں اصغر کو لے کے آ رہا ہے اور عمر سعد کہتا ہے اقتا کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے، تو وہ اذان سے نہ تھا، وہ حرملہ کا تین بھال کا تیر چلا، جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ، اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھدا، اصغر کا خون نہ حسین کے ہاتھ میں آیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہے تو گھبرا گیا، مولا یہ خون ناحق نہ آئے کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین پہ ڈالنا چاہا زمین تھرا گئی، مولا یہ خون ناحق زمین پہ نہ آنے پائے، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں۔ خدا بندہ بعض روایتوں میں بھی ہے اور مقاتل میں بھی، جس مجلس میں اصغر کے مسائے پڑے جاتے ہیں، اصغر کی دادی فاطمہ غش کھا کے گر پڑتی ہے، خدا بندہ تجھے اس خون ناحق کا واسطہ جو آسمان و زمین قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ان مسائب اصغر پہ جتنے مومنین اور مومنات گریا کر رہے ہیں، ان کو غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ دنیا آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ صاحبان ایمان، علی اصغر کے خون ناحق کے طفیل ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ میرے مظلوم آقا سجاد کے اس خطبے کا واسطہ، ہمیں بھی اس دین کے احکامات پر عمل کر کے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ تین خاص بیماروں کی جانب سے التماس دعا کے لیے کہا گیا، ایک بچہ تو کینسر کا ڈائیگنوز ہوا، خدا بندہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما، بے روزگاروں کو اصغر کی پیاس کا واسطہ برسر روزگار فرما، ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما۔